رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صلى الله عليه وسلم. قادران عزیز اور بزرگان محترم، ماہ مبارک رمضان کی مبارک تاریخ گزری اور آپ اس مبارک مہینے میں اس مبارک تاریخ اور گزشتہ تاریخوں سے استفادہ کر رہے ہیں، اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمارے اس مہینے کو ہمارے لیے ماہ مغفرت، ماہ توبہ اور اپنے نزدیک اور اپنے قریب کرنے کا مہینہ قرار دے. میں نے جو آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کی وہ سورہ بقرہ کی 269 نمبر 269 نمبر کی آیت ہے، جس میں قرآن نے ایک بہت اہم موضوع کی طرف، ٹاپک کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ ہے حکمت. البتہ قرآن کی نظر میں بعض موضوعات بہت اہم ہیں، لیکن ہماری نظر میں وہ موضوعات اہم نہیں ہیں، اس لیے ہم کبھی ایسے ٹاپکس کو نہیں چھیڑتے. انہی موضوعات میں سے خود یہ ایک موضوع حکمت ہے قرآن کا، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے جس کو حکمت عطا کر دی اس کو بہت زیادہ خیر عطا کیا. ترجمہ قرآن کی آیت کا یہ ہے کہ یو تل حکمت من یشاء، خدا جسے چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتیا خیرا کثیرا، اور جس کو اس نے حکمت عطا کر دی اس کو بہت کچھ دے دیا، بہت زیادہ دے دیا خدا نے. پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا نقطہ قرآن لگاتا ہے اسی آیت میں، وما یذکروا الا اولو الالباب، لیکن اس مطلب کو نہیں سمجھ سکتے سوائے صاحبان عقل کے. اس مطلب کو صرف وہ سمجھیں گے کہ جو صاحبان عقل ہیں، جن کے پاس عقل ہے. خوب گویا یہ موضوع چھیڑ کر میں اپنا بھی اور آپ سب کا بھی، آپ اپنا بھی امتحان لیں، میں اپنا امتحان لے رہا ہوں، کیونکہ قرآن کی نظر میں بہت کچھ دیا گیا اور اس کو سب نہیں سمجھیں گے، صرف وہ سمجھیں گے جن کے پاس عقل ہے۔ خوب خدا کرے کہ ہم اس مہینے میں خدا کی اس نعمت کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس حکمت کے موضوع میں، خالص ہمارا موضوع حکمت نہیں ہے، بلکہ جو ایام آنے والے ہیں اور جو تاریخیں آنے والی ہیں، اس مناسبت سے جو گفتگو کا موضوع ہوگا وہ حکمت علوی، یعنی امام علی علیہ السلام کی حکمتیں، دا وزڈم آف امام علی علیہ السلام۔ بہرحال حکمت ایک ایسا لفظ ہے کہ اگرچہ قرآن نے اس کو خیر کثیر کہا ہے، لیکن شاید یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کی وضاحت کی پہلے ضرورت ہے کہ ہے کیا یہ لفظ۔ انگریزی میں اس کو وزڈم سے ترجمہ کرتے ہیں، موضوع ہمارا ہو جائے گا دا وزڈم آف امام علی علیہ السلام۔ لیکن اس کو دو جہت سے ہم گفتگو کریں گے اس موضوع پر، ایک یہ کہ خود امام علی علیہ السلام کی حکمت، اور ایک یہ کہ امام علی علیہ السلام نے جو حکمتیں بیان کی ہیں۔ دو چیزیں ہو گئیں، ایک امام علی علیہ السلام کی ذات میں جو فضائل پائے جاتے ہیں حکمت کے، ایک ٹاپک ہے یہ، ایک یہ کہ وہ حکمتیں جو امام علی علیہ السلام نے بیان کی ہیں ہمارے لیے، تاکہ انسان کی زندگی حکیمانہ ہو جائے، حکمت کی بنیادوں پر انسان کی زندگی ہو، اور انسان ان حکمتوں کے ذریعے سے خدا کی اس نعمت کو حاصل کر سکے۔ بس یہ ہوا ہمارا اصل موضوع، البتہ مناسبتوں کے اعتبار سے بھی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی رہے گی۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ تھوڑا سا آج پہلا دن ہے، تھوڑا سا موضوع کی وضاحت کرنا ضروری ہے، چونکہ ہمارے نوجوان بچے اور نوجوان افراد جو ہیں شاید اس لفظ سے بہت زیادہ آشنا نہ ہوں ابھی، کیونکہ جو انگلش میں ترجمہ کیا جاتا ہے وزڈم کا، ٹھیک ہے کہ ایک لفظ کا ترجمہ ایک دوسری زبان میں ہے، لیکن جب کسی بھی زبان کا دوسری زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو بعض وقت وہ پورا معنی ادا نہیں ہو پاتا، خاص کر عربی زبان جس کی وسعت بہت زیادہ ہے، خاص کر اسلام نے اور قرآن نے آ کر عربی الفاظ کی وسعت کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اسلام سے پہلے حکمت شاید اتنا وسیع معنی نہیں رکھتا تھا، لیکن جب اسلام آیا اور اسلام میں حکمت پیش کی گئی اور خدا کا نام حکیم، اور اس کے حکمت سے، اس کے اسم حکمت سے، اس کے نام حکمت سے جو حکمت آگے بڑھی وہ بہت وسیع معنی میں ہے۔ لہٰذا ایک تھوڑا سا مختصر سا خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تاکہ ذہن میں آ جائے کہ ہم آئندہ کیا گفتگو کریں گے اور کس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ قرآن کسے خیر کثیر کہہ رہا ہے، کسے بہت زیادہ، ایک ایسی چیز جسے قرآن بہت زیادہ کہے، اور صرف بہت زیادہ نہیں، بہت زیادہ خیر، بہتر چیز، اچھی چیز، بہت زیادہ اچھی چیز۔ بہت زیادہ ہم بہت سی چیزیں حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید وہ بہت زیادہ ہوں لیکن بہت زیادہ اچھی نہ ہوں، توجہ فرما رہے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہمیں، ہمیں زندگی بہت زیادہ چاہیے، ہمیں مال بہت زیادہ چاہیے، ہمیں دولت بہت زیادہ چاہیے، ہمیں شہرت بہت زیادہ چاہیے، بہت سی چیزیں جو انسانی مطالبات ہیں، انسان طلب کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے، چونکہ انسان کی عادت میں سے ایک عادت یہ ہے کہ وہ کثرت طلب ہے، ڈھونڈتا ہے، الحاکم التکاثر، وہی لفظ ہے کثرت، خیرن کثیرہ۔ تکاثر نے انسان کو ہلاک کر دیا ہے، زیادہ طلبی، بہت زیادہ حاصل کرنے کی آرزو جو انسان کے اندر ہے، اس نے انسان کو الحاکم، ہلاکت میں ڈال دیا، تکاثر، مشکل میں ڈال دیا ہے، پریشانی میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، قبروں کی جا کے زیارت، قبروں کو بھی گنتے ہیں کتنے ہمارے افراد کتنے زیادہ ہیں، قبروں کی زیارت کرنے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کتنے بڑا خاندان میرا کتنا بڑا ہے، کتنے زیادہ لوگ ہمارے پاس ہیں۔ وہ بعض وقت کثرت طلبی ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، لیکن قرآن جس کو کہہ رہا ہے کثرت، وہ خیر ہے، صرف کثرت نہیں ہے، خیرن کثیرہ، خیر کثیر ہے، خیر کثیر جو انسان کے لیے بھلائی کا سبب بنے۔ خوب یہ کیا ہے خیر کثیر، یعنی حکمت کیا ہے جس کو آپ وزڈم کہتے ہیں، اسلام کی نظر میں یہ حکمت کیا ہے، علماء اخلاق نے ایک معنی بیان کیا ہے، علماء اخلاق، اخلاق کے جو عالم ہیں ارسطو کے زمانے سے، خود ارسطو بھی انہوں نے بھی مسائل پیش کیے ہیں کہ انہی سے زیادہ تر علماء اخلاق نے یہ مطلب لیا ہے، اور کچھ معنی ہے جو ہماری روایات میں بیان کیے گئے ہیں حکمت کے، وہ انشاءاللہ گفتگو کے درمیان میں بعد میں پیش ہوتے رہیں گے. جو علماء اخلاق نے معنی بیان کیا ہے حکمت کا، وہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں اعتدال. میں لفظوں کو آسان کروں گا، اعتدال لفظ بھی شاید مشکل ہو. اعتدال یعنی بیلنس، نہ زیادتی نہ کمی، نہ افراط نہ تفریط. خدا نے انسان کو جو قوتیں، جو صلاحیتیں، جو ایبلٹیز عطا کی ہیں، ان کو بیلنس میں رکھنا. یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ. یہ کام، یہ بیان کرنا اور سن لینا آسان ہے، لیکن بیلنس میں رکھنا ایک مشکل کام بھی ہے. لہٰذا حکمت بہت آسان بھی نہیں ہے. سن روایت میں کہا گیا کہ جو ایک کلمہ، توجہ فرمائیں، پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم، کلمت حکمت یسمعها المؤمن فیعمل بها خیر من عبادت السنہ. ایک کلمہ صرف، حکمت کا صرف ایک کلمہ، ایک پوائنٹ، انسان مومن اگر سن لے اور اس پر عمل کر لے تو یہ ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. کس کو خیر کثیر کہا جا رہا ہے؟ میں اس کی طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کیا کہ اسی لیے عرض کیا کہ آسان بھی نہیں ہے. زندگی کے تمام پہلو میں بیلنس برقرار رکھنا، وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا توجہ فرمائیں. یہاں پر اللہ نے انسان کو تین قوتیں دی ہیں، بہت توجہ کریں گے یہاں پر تاکہ میں اپنا مطلب کو آپ تک پہنچا دوں اور بعد میں مشکل نہ ہو. تین قوتیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں. ایک ہے قوت، عربی لفظ میں استعمال کرتے ہیں، اردو میں بہت اچھے معنی میں نہیں استعمال ہوتا، یہ بھی ایک مشکل ہے. بعض الفاظ کسی زبان میں وسیع ہوتے ہیں، جیسا میں نے عرض کیا، دوسری زبان میں آ کے تنگ ہو جاتے ہیں. وہ لفظ ہے شہوت. ایک قوت اللہ نے انسان کو عطا کی نعمت، وہ کیا ہے؟ قوت شہوانی. قوت شہوانی جب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو اردو زبان لوگ بہت محدود معنی میں لے جاتے ہیں، وہ سیکس کے معنی میں صرف لے جاتے ہیں، ایک خاص قسم کی شہوت. لیکن عربی میں اتنا محدود لفظ نہیں ہے. عربی میں قوت شہوانی کے مطلب ہر وہ چیز جو انسان طلب کرتا ہے، خواہش کرتا ہے. اس معنی کو اگر زیادہ قریب کرنا چاہیں تو خواہش، ہر وہ چیز جو انسان کی خواہش ہے، ایک قوت. ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اصل خدا نے کیوں عطا کی یہ چیز. دوسری قوت، قوت غضب. توجہ فرمائیں، قوت غضب. تیسری قوت، قوت عقل، سنس، اللہ نے انسان کو عطا کیا. یہ تین قوتیں ہیں. ان تینوں قوتوں میں اگر افراط یا تفریط کوئی بھی صورت پیدا ہو جائے تو انسان اعتدال سے باہر نکل جاتا ہے، صراط مستقیم سے. صراط مستقیم سے انسان باہر ہو جاتا ہے، یا ادھر ہو جاتا ہے یا ادھر ہو جاتا ہے. امام علی علیہ الصلاۃ، یہ سب حکمت کے کلمات ہیں. امام علی علیہ الصلاۃ والسلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرماتے ہیں کہ الیمین و شمال مظلہ، داہنی طرف پڑ جانا، گر جانا، یا بائیں طرف گر جانا، یہ سب گمراہی ہے. اور بیچ کا راستہ وہی راہ مستقیم ہے، جادہ ہے، اسی پر انسان کو چلنا ہے. وہ کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ شہوت کی قوت ہو، اس میں اگر انسان ڈس بیلنس ہو گیا، یہ گمراہی ہے اس کی. مثلا شہوت کی قوتیں کیا ہیں؟ چند ایسی مثالیں، مثلا کھانا، یہ ایک انسان کی شہوانی طلب ہے. توجہ فرما رہے ہیں، غذا، کھانا حاصل کرنا اور اپنے جسم میں پہنچانا، یہ ایک شہوانی طلب ہے. خدا نے کیوں اس کو پیدا کیا؟ ضروری تھا. اگر انسان اس قوت شہوانی کو اللہ اگر پیدا نہ کرتا تو انسان اپنی ضرورت کی چیزیں اپنے پاس جذب نہیں کر پاتا، اٹریکٹ نہیں کرتا، انسان اس کو کھینچتے نہیں. کھانا حاصل کرنا آسان کام تو نہیں ہے، انسان سارے دن مارو مارو بازار پھرتا ہے، دکانوں میں پھرتا ہے، ہزار طرح کی مصیبتیں مول لیتا ہے تاکہ اسے دو لقمے کھانا ملے. کیوں یہ زحمتیں کر رہا ہے انسان؟ اس لیے یہ زحمت کر رہا ہے تاکہ وہ باقی رہے. اور خدا کی حکمت یہ ہے، توجہ فرمائیں گے، حکمت پروردگار یہ ہے کہ اس نے اس میں لذت ڈال دیے، لذت پیدا کر دی ہے. کیوں لذت پیدا کر دی ہے؟ تاکہ اس انسان کے پاس اگر حکمت نہ ہو تو لذت کی بنیاد پر کھانے تک آئے. انسان دو طرح کے ہیں، ایک وہ انسان ہے کہ جو حکمت کی بنیاد پہ کھانا کھا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جسم کی ضرورت ہے، جسم کو باقی رہنا ہے، جسم کے سیلز کو تبدیل ہونا ہے. اگر اس کو مناسب غذا اور مناسب وٹامنز اور مناسب تمام وہ فیکٹرز جو ضروری ہیں اسلام کے انسان کے جسم کے لیے، اگر وہ نہیں ملتے رہیں گے تو وہ سیلز میں تبدیلی نہیں ہوگی، ہزار طرح کے امراض ہوں گے اور انسان قوی باقی نہیں رہ سکتا. البتہ ہماری غذائیں زیادہ تر شہوانی غذائیں ہوتی ہیں، توجہ فرمائیں گے، ہمارا زیادہ رخ اس کی لذت کی طرف ہوتا ہے، غذا میں جو خدا نے پیدا کیا ہے اس کی طرف کم توجہ ہوتی ہے. لہذا ہم دیکھ لیں اپنے افطار سے لے کے کھانے تک، ماہ رمضان میں خاص طریقے سے ہماری غذائیں زیادہ شہوانی ہو جاتی، مزید شہوانی ہو جاتی. یعنی اس مہینے میں جہاں انسان کو فرار کرنا ہے لذتوں سے، وہ اور زیادہ لذتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے اپنا. برعکس ہے، فلسفہ روزہ سے انسان دور ہو جاتا ہے. روزہ تو رکھ رہا ہے، بھوکا ہے اور پیاسا ہے، لیکن جو فلسفہ روزہ کا ہے، ایک البتہ فلسفہ روزے کے بہت سارے فلسفے ہیں، ایک فلسفہ کم سے کم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان لذات سے دور کرے، دوسری بڑی لذت کی طرف انسان آگے بڑھے. توجہ فرما رہے ہیں، چھوٹی لذتوں سے اپنے آپ کو بچائے اور ایک بڑی لذت کی طرف آگے بڑھے. لیکن لذت کیا ہوتی ہے؟ جب انسان منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو جتنی دیر تک لقمے کو چبا رہا ہوتا ہے اس وقت تک لذت ہے، حلق تک. اس کے بعد کئی گھنٹے تک معدے کو اذیت اٹھانی ہے کیونکہ غذا مناسب نہیں ہے، اس میں جو ہے ہزار طرح کے مسالے ہیں، اس میں جو ہے چربی ہے، اس میں روغن ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس معدے کو تکلیف اٹھانا ہے، کئی گھنٹے معدے کو تکلیف اٹھانا ہے، پھر زندگی پر طرح طرح کے امراض اٹھانا ہے انسان کو. کس لیے؟ تاکہ تھوڑی دیر کی لذت حاصل کر لے. تو جو فرمائیں، یعنی کیا؟ جو دسترخوان بچھایا ہے ایک شہوانی دسترخوان بچھا ہوا ہے، ایک حکیمانہ دسترخوان نہیں ہے. توجہ فرمائیں، حکمت صرف خاص جگہوں پر نہیں ہے، حکمت کا میدان بہت وسیع. میں عرض کیا کہ زندگی کے ہر شعبے میں حکمت چاہیے، اگر یہ حکمت نہیں ہے تو انسان جو افراد و تفرید میں پڑ جائے گا. بس اگر یہ شہوانی، خدا نے اس میں لذت پیدا کر دی تاکہ اگر حکمت نہیں ہے تو بندہ خدا آئے تاکہ تو زندہ رہے. اس سے دیگر چیزوں میں، شادی میں لذت خدا نے پیدا کی ہے، لذت پیدا کی ہے یہ انسان تاکہ شادی کے ذریعے سے نسل باقی رہے. کھانے میں لذت پیدا کی، یہ حکمت پروردگار ہے، کھانے میں لذت پیدا کی تاکہ کھانے کے ذریعے سے خود انسان باقی رہے. شادی میں لذت پیدا کی تاکہ اس کے ذریعے سے نسلیں باقی رہیں، صرف اپنے فکر میں انسان نہیں ہو، آئندہ کی نسل. لہذا جو جدید کلچر، ویسٹرن کلچر، اس نے اس کو ڈسٹرب کر دیا، اس سسٹم کو ڈسٹرب کر دیا ہے. انہوں نے صرف لذت پہ نظر رکھی، لہذا ان کو فکر نہیں ہے کہ نسل آگے بڑھے یا نسل آگے. لہذا بہت سے ملک ہیں ابھی ان کی پریشانی سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کا پاپولیشن کم ہوتا جا رہا ہے. وہ ہزار طریقے اپنا رہے ہیں، انعامات دے رہے ہیں، یورو دے رہے ہیں، ڈالرز دے رہے ہیں تاکہ انسان کی تعداد بڑھے، لیکن وہ نہیں بڑھ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ توجہ انسان کی اس حکمت کی طرف نہیں جو خدا نے پیدا کی ہے، توجہ انسان کی صرف لذت کی طرف ہے. لذت دوسرے طرح سے بھی حاصل ہو سکتی ہے، توجہ فرمائیے آپ نے. یہ ہے شہوانی چیزیں. سونا ایک شہوت ہے، انسان اگر سوتا رہے، چونکہ انسان کے جسم میں مختلف چیزیں موجود ہیں، ایک انسانیت ہے، ایک اس کے اندر حیوانیت ہے، ایک اس کے اندر جمادیت ہے۔ انسان مادے کے اعتبار سے، میٹیریل کے اعتبار سے دیکھیں تو جس طریقے سے زمین ہے، جس طریقے سے پتھر ہے، اس طریقے سے انسان کا جسم بھی ہے، وہ بھی آرام کرنا چاہتا ہے، پڑا رہنا چاہتا ہے، اس کا انسانی رخ ہے جو اس کو اٹھاتا ہے۔ اب ایک انسان سوتا رہے، اپنی زندگی کی سب سے بڑی اہمیت چیز کیا قرار دے سونا؟ ایک مثلاً خاص کر ایک اسٹوڈنٹ، اگر ایک اسٹوڈنٹ سوتا رہے، اس کے زیادہ زندگی کا عمر، کمرے کی فضا کو معتدل بنا کر ایئر کنڈیشن میں سونا اس کو پسند ہو اگر، تو یہ ایک شہوانی زندگی گزار رہا ہے، حکیمانہ زندگی نہیں گزار رہا، افراط و تفریط ہے۔ بس کیا شہوات میں زیادتی یہ بھی نقصان دہ ہے، شہوات میں اگر کمی ہو جائے، توجہ فرمائیں، بہت توجہ فرمائیں، اگر اعتدال سے کمی ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی نقصان دہ ہے۔ انسان کھانا کھانا چھوڑ دے، انسان سونا چھوڑ دے، انسان دیگر خواہشات کو پورا کرنا چھوڑ دے، میں نے عرض کیا، اس لیے خدا نے انسان کے اندر یہ قوت رکھی، یہ نعمتیں ہیں، لیکن اس نعمتوں کو جب اس کے بیلنس سے ہٹا دیا جاتا ہے تو یہ عذاب بن جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، خدا کی نعمتیں ہیں، نعمتیں اگر اپنی جگہ پر باقی ہیں تو انسان کے اندر کثرت کا سبب بنتی ہیں، علم میں اضافہ ہوگا، قوت میں اضافہ، صحیح کھانا کھائے گا قوت میں اضافہ ہوگا، لیکن یہی کم و زیادہ ہو جائے انسان مریض ہو جائے گا، ہزار طرح کے مرض ہو جائیں گے۔ یہ ایک قوت، دوسری قوت ہے، بس کیا قوت ہے؟ شہوانی کے ذریعے سے انسان اپنی ضرورت کی چیزیں اپنے پاس جذب کرتا ہے۔ اگر یہ قوت ہٹا لی جائے یا اس قوت میں کمی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی ضرورت کی چیزیں نہیں حاصل کر پاتا۔ دوسری قوت کیا ہے؟ غضب۔ غضب کا کام کیا ہے؟ اگر غضب حد سے زیادہ ہو جائے تو یہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ لڑائی، جھگڑا، ہنگامہ۔ کبھی ایک انسان میں غضب زیادہ ہوتا ہے، کبھی دولت و حکومتوں میں غضب زیادہ ہوتا ہے، جب دوسرے کو پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لڑائی کرنا چاہتے ہیں، قوت غضب کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ اگر یہ قوت غضب کا زیادہ استعمال ہو گیا، اس کی اپنی ٹرمز ہیں عربی میں، اور اس میں ٹرمز ہے، لیکن میں اس میں آپ کو نہیں الجھانا چاہتا، یعنی بیلنس سے باہر ہو جانا، اس کے نتیجے میں ایک سسٹم میں پھر ڈسٹربنس پیدا ہوتا ہے، اپنے غضب کے ذریعے سے دوسروں پر حملہ کرنا۔ اگر یہ قوت غضب کم ہو جائے، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا اپنا انسان اپنا ڈیفنس بھی نہیں کر پائے گا۔ توجہ فرمائیں، قوت شہوت کی ذاتی مشکل انسان کو گرفتار کرتی ہے، قوت شہوت کی کمی انسان اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پاتا، قوت غضب کی ذاتی انسان دوسروں پر اٹیک کرتا ہے، قوت غضب کی کمی انسان اپنا ڈیفنس نہیں کر پاتا۔ کیا ہونا چاہیے؟ دونوں کو بیلنس میں ہونا چاہیے۔ تیسری قوت ہے عقل۔ عقل اگر بہت زیادہ انسان استعمال کر رہا ہے تو ایک زیادتی عقل انسان کو دوسرے طرح کے، ایک طرح کے مسائل میں پیدا کر دیتی ہے۔ آپ کو دیکھا، ایک بیلنس میں رکھنا، یعنی آپ کے بارے میں صحیح نظریہ، انسان سوچنے لگا طرح طرح کی باتیں، یہ کیسا آدمی ہے، اس کے بارے میں شک کا شکار ہونے لگا، یہ زیادتی ہے، یہ نقصان دہ ہے انسان کے لیے۔ اگر یہ قوت کم ہو جائے تو انسان صفی ہو جاتا ہے، احمق ہو جاتا ہے۔ صفی اور احمق دو چیزیں ہیں، احمق یعنی نظری اعتبار سے انسان احمق ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، صفی یعنی عملی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے۔ بعض وقت جو ہے سوچنے کے اعتبار سے انسان کمزور ہوتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں سوچنے کے اعتبار سے بہت طاقتور ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی کام ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس میں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، بعض لوگ عمل کے اعتبار سے بہت مضبوط ہیں لیکن سوچنا ان کو نہیں چاہیے، سوچنے کی فکر نہیں کرتے۔ بس یہ تین قوتیں ہیں، حکمت کسے کہتے ہیں؟ ان تینوں قوتوں کا بیلنس میں ہونا۔ توجہ فرمائیں، قوت شہوت کا بیلنس میں ہونا، قوت غضب کا بیلنس میں ہونا، اور قوت عقل کا بیلنس میں ہونا، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ اب اگر آپ یہاں تک ہمارے ساتھ آئے ہیں تو ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جو انشاءاللہ مختصر وقت میں، پھر اس کے بعد مزید گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی، اور یہ آج کی یہ بحث انشاءاللہ آپ آئندہ دنوں میں یاد رکھیں گے کہ حکمت، جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے خدا نے حکمت عطا کر دی اسے بہت زیادہ دے دیا خدا نے, بہت کچھ دے دیا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک اعتدال کی زندگی. ایک ذرا سا علماء نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ ٹھیک ہے بہت سی چیزوں میں ٹھیک ہے, لیکن بعض مانوی مسائل ایسے ہیں, اسپریچول مسائل ایسے ہیں کہ جس میں اعتدال نہیں, جس میں جتنا آگے انسان بڑھ سکے اتنا بہتر ہے. مثلا عشق پروردگار, اللہ کی عبادت, اللہ عبادت میں ایک طرح کے اعتدال, لیکن عبودیت میں جتنا انسان آگے بڑھتا چلا جائے اتنا ہی بہتر ہے. عبادت میں کہا گیا کہ رسول اللہ سے کہا کہ عبادت کم کرو, قم اللیل الا قلیلا, ساری ساری رات عبادت نہیں کرو, تھوڑا سا کم, آدھی رات یا اس سے کچھ کم, اس سے کچھ زیادہ, ساری رات عبادت نہیں کرو. لیکن عبودیت دو چیزیں ہیں, ایک ہے عبادت, ایک ہے عبودیت. عبادت میں کمی کر لیں مشکل نہیں ہے, اگر صرف واجب انسان انجام دیتا ہے تو بہت ہے, اس کے لیے کافی ہے, اگر اس کو فرصت نہیں ہے مستحبات انجام دینے کی. البتہ مومن کی علامتوں میں سے یہ کہ وہ مستحبات بھی انجام دے. لیکن عبودیت میں انسان جتنا آگے بڑھتا چلا جائے, بندگی, عبودیت یعنی بندگی, فرق ہے, دیکھیں توجہ فرمائیں. عبادت, اب اس کی مثال کیا دیں, مثال اس کی ایک عبادت جو ہے ایک طرح کا, آج کی اگر اصطلاح میں کہیں اس طرح کا ہارڈ ویئر جو انسان عملی طور پر انجام دے رہا ہوتا ہے, جو سامنے نظر آتا ہے. لیکن عبودیت جو ہے وہ سافٹ ویئر ہے. ایک ملکہ انسان کے اندر پیدا ہونا, ایک بندگی کا ملکہ, کہ جب یہ بندگی کی قوت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, خدا کے سامنے تسلیم ہونے کی قوت, تو اس کا ہر عمل عبادت بننا شروع ہو جاتا ہے. توجہ فرمائیں, اگر صرف انسان عبادت کر رہا ہے ممکن اس کے صرف نماز روزے عبادت ہوں, لیکن اگر انسان کے اندر بندگی پیدا ہو گئی ہے, کہ اس کی گفتگو ہم تھوڑا سا اور مزید کریں گے, تو اس کا ہر عمل عبادت بننا شروع ہو جاتا ہے. اس میں بیلنس کی ضرورت نہیں ہے, بندگی جتنا آگے بڑھتی چلی جائے انسان کی, انسان کی پہچان اس کی بندگی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ محمد, کی سب سے بڑی پہچان, سب سے بڑی عظمت کیا ہے؟ نبی ہونا, توجہ فرمائیں, رسول ہونا, نہیں, یہ سب ڈیوٹیز ہیں, یہ عظمت نہیں ہے. نبی ہونا فضیلت نہیں ہے, ڈیوٹی ہے. رسول اللہ کا رسول ہونا فضیلت نہیں ہے, ڈیوٹی ہے. امام علی علیہ السلام کا امام ہونا فضیلت نہیں ہے, یہ ڈیوٹی ہے. لیکن امام علی علیہ السلام کس بات پر فخر کر رہے ہیں؟ پیغمبر اکرم علیہ السلام کس بات پر, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات پر فخر کریں گے؟ نبوت پر کبھی فخر نہیں کیا. نبوت پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک سورہ ہود کی ایک آیت نے میری کمر توڑ دی. کیا؟ فسدا کما تومر, اے رسول جس طریقے سے تم کو حکم دیا گیا ہے اسی بات پر مضبوطی سے قائم رہو, یعنی رسالت کے فریضوں کو مضبوطی سے ادا کرو. فرمایا کہ اس حکم نے, اس چھوٹی سی آیت نے میری کمر توڑ دی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ڈیوٹی ہے. لیکن رسول اللہ کس بات پر فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ جب ایک بیوی نے پوچھا کہ رسول اللہ اتنے سجدے, اتنی عبادتیں, اتنا استغفار, آخر آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب, ساری ساری رات عبادتیں, آپ نبی ہیں, آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شاکر بندہ رہوں, بندہ رہوں, عبدن شکورا, کفا بی فخرا ان اکونا لکا عبدا. امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فخر, جس بات پر علی ابن ابی طالب کو فخر ہے وہ صرف ایک نقطہ ہے. وہ کیا؟ کہ پروردگارا میرے فخر کے لیے صرف یہ کافی ہے, کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, میری عزت کے لیے صرف یہ کافی, کفا, کفا کا لفظ, صرف یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں, بس. اور باقی چیزیں کیا ہیں؟ وہ ڈیوٹیز ہیں. توجہ فرمائیں. اور ایک دن ہم گفتگو کریں گے اصل فضائل کا معیار کیا ہے. ہم نے فضائل کسی اور چیز کو سمجھ رکھا ہے, اور واقعی فضائل اہل بیت علیہ السلام کے کیا ہیں, یہ مزید گفتگو ہوگی. خوب, آج کی گفتگو ہم یہاں پر سمیٹتے ہوئے کہ یہ جتنا آگے انسان بڑھتا چلا جائے ان معنویات میں وہاں بیلنس کی ضرورت نہیں ہے. زندگی کے مسائل میں، جس کے مسائل انشاءاللہ آئندہ عرض ہوتے رہیں گے، بیوی سے محبت کرنے میں، دکان سے محبت کرنے میں، مال سے محبت کرنے میں، یہاں سب جو بیلنس چاہیے. یہ نہیں کہ گھر والوں سے اتنی زیادہ محبت، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، دکان پہ جا ہی نہیں رہا ہے، یہاں بیلنس چاہیے. ایک انسان کو مال سے اتنی محبت ہو گئی کہ وہ 12 بج گئے رات کو، 1 بج گئے رات کو وہ دکان ہی نہیں چھوڑ رہا ہے، بھائی کچھ اور ہے کہ دوسرے کر، زندگی بیلنس میں رہے. ادھر کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہاں سے نکلا وہ ریسٹورنٹ میں چلا گیا اپنے پارٹنر سے بات کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے، نہیں کسی کا حق مارا جا رہا ہے. ان تمام امور میں بیلنس ہو، لیکن اللہ سے عشق، اس میں انسان جتنا آگے بڑھتا چلا جائے، جتنا آگے بڑھتا چلا جائے. آئمہ علیہ السلام کو کہا گیا معصوم. معصوم یعنی کیا؟ یعنی زندگی کے ہر نقطے پر بیلنس کو باقی رکھنا. توجہ فرما رہے ہیں، گھر میں نہیں معلوم کس طرح کی بیوی ہے، لیکن اس کا بھی حق ادا ہو رہا ہے. یہ فضائل ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں معلوم. بیلنس باقی ہے. اگر قرآن نے کہا جس کو حکمت ادا کی اس کو سب سے زیادہ عطا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئمہ علیہ السلام کے پاس جو سب سے بڑا خزانہ ہے پروردگار کا، وہ حکمت ہے. اور اب میں صرف ایک جملے میں بات آگے بڑھ کے کہہ کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، چونکہ جو تاریخ گزری وہ بہت اہم تاریخ ہے، کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح امام حسن علیہ السلام کی حکمت کا نتیجہ ہے. توجہ فرمائیں، صلح کیا ہے؟ صلح نہ اس وجہ سے ہے کہ میری جان چلی جائے گی، جس طریقے سے امام علی علیہ السلام کو شوق شہادت ہے جوانی سے، فرمایا کہ ان کافروں کا منہ میں دیکھنا نہیں چاہتا جن کے مقابلے میں جنگ کرنے جا رہے ہیں، مجھے گوارا نہیں کہ ان کی شکل دیکھوں اگر شوق شہادت نہ ہوتا. دین کے ارکان میں سے، دین کی بنیادوں میں سے، فاؤنڈیشنز میں سے ایک چیز ہے شہادت کا شوق. کہ اگر مجھے شوق شہادت نہ ہوتا اور دین کی بقا کی فکر نہ ہوتی تو میں ان کافروں کا منہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. جس طریقے سے امام علی علیہ السلام کو یہ شوق شہادت ہے، اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام کو بھی شوق شہادت ہے. اور اس شوق شہادت کے ہونے کے بعد جا کر صلح کر لینا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ صرف ایک انسان، حکیم انسان کر سکتا ہے. اپنی شوق شہادت کے بعد دوسروں کی نظروں میں دوسروں نے کیا تانے، ذلت کے تانے دیے، استغفر اللہ، معاذ اللہ. اس امام کریم کو اور اس امام حکیم کو، لیکن امام نے صلح کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس صلح کے ذریعے سے بنی امیہ کی پوری مشینری کے چہرے سے نقاب ہٹا دی، اور جس کے نتیجے میں پھر کربلا واقع ہوتی ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام کی صلح کے بغیر کربلا کا وجود ممکن نہیں تھا. کربلا ایک بہت عظیم چیز ہے عزیزو. کربلا کو ابھی ہم نے صرف ایک جہت سے دیکھا، بس میرے پاس 5 منٹ باقی ہیں، اسی میں اپنی گفتگو میں تمام کر دینا چاہتا ہوں. کربلا کو ہم نے صرف ایک جہت سے بھی دیکھا، وہ کیا؟ مصائب اور مظلومیت. لیکن کربلا کا دوسرا رخ وہ فضائل کا رخ ہے. توجہ فرمائیں، کربلا کا مصائب ایک ہے، اس پر تاکید بھی ہے، اسے بیان بھی ہونا چاہیے، اس کو ذکر بھی کرنا چاہیے، اس کو یاد بھی کرنا چاہیے، اس کے لیے آنسو بھی بہانا چاہیے، لیکن یہ ایک پہلو ہے. کربلا کا دوسرا پہلو ہے کربلا میں موجود فضائل. نہ صرف فضائل بلکہ فضائل کی معراج. اس مطلب کو میں کیسے ادا کروں آپ کی خدمت میں؟ آپ فرض کریں پوری تاریخ انسانی سے، توجہ فرمائیں، میں بات کو مختصر میں جلدی جلدی آگے بڑھانا چاہتا ہوں. پوری تاریخ انسانی سے جناب آدم سے لے کے اب تک کی پوری تاریخ جتنے بھی 70,000 سال ہوں یا اس سے بھی زیادہ, اس پوری تاریخ سے اگر عاشور کے ایک دن کو نکال دیا جائے, اس طرح آپ سوچیں, توجہ فرما رہے ہیں, اس پوری تاریخ سے اگر ایک عاشور کے دن کو نکال دیا جائے تو انسانیت فضائل کے بہت بلند مناروں سے محروم ہو جائے گی, نہیں ملے گا. تاریخ کے کسی بھی نقطے پر, کسی بھی پوائنٹ پر فضائل کے وہ نمونے انسان کو نہیں ملیں گے جو کربلا میں ملے ہیں. جیسے کربلا کے ایک رخ ہے, اس کے مصائب وہ بھی انتہا ہے, انتہا ہے مصائب کی, لیکن دوسرا رخ کربلا کے فضائل ہیں. اگرچہ فضائل کچھ ایسے ہیں کہ وہاں پر آدمی کو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, لیکن فضائل ہیں. کربلا کے مصائب کا رخ بہت ہی تلخ ہے, توجہ فرمائیں گے, بہت ہی تلخ ہے, لیکن کربلا کے فضائل کا رخ بہت ہی حسین ہے, بہت ہی خوبصورت ہے. جہاں ایک بچہ کہہ رہا چچا جان موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے, جہاں ایک 64 سال کا بوڑھا کوفے سے گھوڑوں کو دوڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے, کس لیے؟ آ کے اپنے دوست کی مدد کرنے کے لیے آیا, تمام موانے کو توڑتا ہوا, تمام رکاوٹوں کو توڑتا ہوا. یہ بہت حسین رخ ہے کربلا کا. اب یہاں پر ایک ایک کا ذکر نہیں کر سکتے, میں صرف ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے پہلے میں پیش کر چکا ہوں لیکن آج کے موضوع کے اعتبار سے, کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہی کلمہ استعمال کیا ہے. میں 2 منٹ جو بچا اسی میں اس گفتگو کو پورا کر دینا چاہتا ہوں. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب ابن زیاد کے دربار میں, اور ایک بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے جناب زینب کی ابن زیاد کے درمیان, کہ انسان کا دل بھی تڑپتا ہے اسے سن کر, لیکن جو کلمات اس بی بی نے استعمال کی ہیں اس پہ اگر توجہ کرے انسان, عجیب انسانی نمونے پیدا ہوتے ہیں, عجیب فضائل, عجیب کردار سامنے نکھر کے آتا ہے. اللہ نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ فرمایا ما رائته الا جمیلا, یہی کلمہ استعمال کیا ہے, میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا کربلا میں, میں نے کربلا میں کچھ بھی نہیں دیکھا, کیا دیکھا سوائے جمال کے اور حسن کے, سندرتا. کربلا میں حسن کے سوا اس بی بی کو کچھ بھی نہیں نظر آیا. یعنی کیا؟ یعنی کربلا کا ہر منظر جناب زینب اپنے بھائی کی مدد کے لیے کڑیل جوان کے لاش پہ جا رہی ہیں, بہت سخت ہے, 1400 سال بعد سن کے دل ٹکڑے ہو رہا ہے آج, لیکن جناب زینب کی نظر میں یہ منظر بھی بہت حسین ہے عزیزو. پورے کربلا کی رپورٹ ایک جملے میں جناب زینب نے دی, کیا کہ ما رائتو الا جمیلا, میں نے کربلا میں حسن کے سوا نہیں دیکھا. کیا انسانی ویلوز, ہیومن ویلوز اور ہیومن ورچوز کی جو معراج کربلا میں ہے وہ جناب زینب کی نظر دیکھ رہی ہے, اور اس کو اگر خود جناب زینب کے کردار میں آ کے دیکھنا چاہیں تو ایک منظر صرف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جب 11 محرم کو قافلہ اہل حرم گزرنے لگا لاشوں کے درمیان سے, تو ایک کردار بی بی نے پیش کیا ہے, اس کائنات کی عظیم بی بی نے, خاتون ہے, زن, ایک خاتون کا دل نرم ہوتا ہے, خون دیکھ کے تڑپ جاتی ہے خاتون, وہاں میدان میں بکھری ہوئی لاشیں دکھ رہی ہیں, ہر لاش سے اس کا سر جدا ہے, وہ دور نوک نیزے پہ بلند نظر آ رہا ہے, اور یہ بی بی بھی ایک خاتون ہے. اللہ نے خاتون کے دل کو نرم پیدا کیا ہے, ضرورت ہے, ورنہ بچوں کی تربیت نہیں کر سکتی ہو. اس خاتون کو جس کو نرم پیدا کیا ہے وہ اپنے بھائی کی لاش پہ آئی ہے, بھائی کی لاش جس کو پامال کیا گیا ہے, جس کی انگلی کو کاٹ دیا گیا ہے, جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں, جس کے جسم پہ سر نہیں ہے, لیکن پہلا عمل جو آ کے انجام دیا, قریب آئیں, گھٹنوں کو ٹیکا, بیٹھ گئیں, ہاتھوں کو بلند کیا, آواز دی ربنا تقبل منا ھذا القربان,
زینب کو یہاں سے پہچانے. پروردگارہ ہماری اس قربانی کو قبول کر لے. اور بعض روایتوں میں جملہ یہ ہے کہ ربنا تقبل منا ھذا القلیل, یہاں سے جناب زینب کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. فرماتے پروردگارہ ہمارے اس مختصر سی قربانی کو قبول کر لے. یعنی کیا کہنا چاہتی بی بی, یعنی اے میرے اللہ, میرے پاس صرف ایک علی اکبر تھا جس کو پیش کر دیا, اگر ہزار علی اکبر ہوتے تو تیری راہ میں پیش کر دی. پروردگارہ ایک اون ایک محمد تھے جس کو پیش کیا, اگر ہزار اون محمد ہوتے, اگر ہزار عباس ہوتے تو تیری راہ میں پیش کر دی. پروردگارہ میرے پاس صرف میرا ایک بھائی حسین موجود تھا جس کو تیری راہ میں پیش کر دیا, اگر میرے پاس ہزار حسین ہوتے. پھر بہن کا دل تھا بھر آیا, ایک مرتبہ بھائی کے قریب آئیں, اے میرے بھیا کیا تم میرے ماجائے حسین ہو, انت آخر حسین, کیا تم میرے ماجائے حسین ہو, اگر تم میرے بھائی حسین ہو تو تمہارے سر پہ امامہ کیوں نہیں ہے, تمہارے جوش پر بابا کی رضا کیوں نہیں ہے, تمہارے کمر میں نانا کا پٹکا کیوں نہیں ہے, اے میرے بھیا تمہیں اس حال میں زینب کیسے دیکھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و عترته الطاہرین. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره وعوانه المستشهدين بين يديه. اللهم صل على محمد وآل محمد.